بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں. پیام الرحمن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ایک قرآنی پروگرام جو سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے ہر جمعرات کو آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کچھ قرآنی معلومات قرآنی سوروں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. بہرحال رحمان کا پیام ایک ایسا پیام ہے جو روح اور جان ہے اس عالم خلقت کی. اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم حیات کے طالب ہیں، تو ہمیں اس پیام سے جو رحمان کا پیام ہے وابستہ رہنا پڑے گا. اور اگر ہم اس سے وابستہ نہیں رکھ پاتے اپنے کو، تو ہمیں زندہ کہا جانا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے کہ ظاہری کچھ حرکت ہوگی ہمارے اندر، چلتے پھرتے ہیں ہم، لیکن اگر ہم قرآن کریم سے وابستہ نہ ہو پائیں اور نہ ہو سکے، تو پھر ہم زندہ کہے جانے کے لائق نہیں ہیں. خود قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے پیام سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے پیغام سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، ان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا. ناظرین، ہماری گفتگو سوروں کے حوالے سے ہوتی ہے اور الحمدللہ ایک مفید معلومات ہمارے مہمان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خود میرے لیے مفید ہوتی ہے، میں خود فائدہ اٹھاتا ہوں کافی، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کے لیے بھی مفید رہتی ہوگی اور ایک قدم ہوتا ہوگا قرآنی معلومات کو اضافہ کرنے کی طرف. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ مبارکہ انفطار کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ ایک دلچسپ کچھ باتیں ہوں گی اسی سورہ مبارکہ انفطار کی آیات کے حوالے سے. آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. السلام علیکم اور خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیر وافیت انشاءاللہ.
الحمدللہ،
میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے پھر اس پروگرام میں، ایک قرآنی پروگرام. الحمدللہ ایک توفیق ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی جو خداوند عالم نے نصیب کی، اور ایک قرآنی پروگرام لے کر کے ہم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. الحمدللہ بہرحال اس توفیق پر. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ مبارکہ انفطار کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی اور مختلف باتیں اس میں ہوئیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، انفطار کیوں کہا جاتا ہے. اجمالی طور پر آپ نے اس کے مطالب کی طرف بھی اشارہ کیا، اس کا ہدف کیا ہے نزول کا، کہ آپ نے بتایا کہ ایک مکی سورہ ہے اور کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں سورہ کی ابتدا میں، ابتدائی آیات میں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا. آخر میں ہماری بات رکی تھی علمت نفس ما قدمت و اخرت، سورہ مبارک انفطار کی پانچویں آیت تھی. اس حوالے سے بھی اچھی گفتگو رہی کہ قدمت سے مراد کیا ہے، اخرت سے مراد کیا ہے. اب ہم اس کے بعد سے گفتگو شروع کرنا چاہیں گے. اگر اجازت دیں تو پہلے سورہ مبارک انفطار کی ہم تلاوت سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ پھر اس کے بعد گفتگو رہے گی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله.
به نام خدا رحمان و رحیم. جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندروں میں پھوٹ ڈالی جائے گی اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے راست بنایا، پھر تجھے معتدل بنایا اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو جبکہ تم پر نگراں مقرر ہیں، ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے. وہ جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں گے اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے. اور آپ کو کیا خبر جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا خبر جزا کا دن کیا ہے؟ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، بہت شکریہ، آپ ہماری ہمراہی کر رہے ہیں اور سورہ مبارک انفطار کے سلسلے میں آج پیام رحمان میں گفتگو رہے گی. آج ہمارے ساتھ پر ہمارے مہمان ہیں جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. قبلہ، بہت شکریہ تشریف لائے آپ. پچھلی بار ایک بڑی اچھی گفتگو پر ہماری بات ختم ہوئی تھی. علمت نفس ما قدمت و اخرت، ایک بڑی پیاری تفسیر آپ نے اس آیت کی بیان کی تھی کہ جو انسان دنیا میں کام کرتا ہے اور کام کر کے گزر جاتا ہے، اس کو بھی جان جائے گا اس نے کیا کچھ کیا ہے. اس کے بعد انتقال کے بعد جو کچھ اس کے لیے ہوا ہے، یا کچھ ایسے کام اگر اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے کہ جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد پہنچ رہا ہے، وہ بھی سب معلوم ہو جائے گا وہاں پر جا کر کے. بڑی پیاری گفتگو تھی اس حوالے سے. آج میں اگر اجازت دیں تو میں چھٹی آیت سے میں گفتگو شروع کرنا چاہوں گا آج، اگر جس میں ارشاد ہے کہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، آخر تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے رب کریم کے سلسلے میں؟ ما غرک سے مراد کیا ہے؟ اس کی میں توضیح طلب کروں گا. البتہ اس سے پہلے میں ناظرین سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا چلوں، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھ لیں تاکہ جو مطالب یہاں پر مولانا انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے بھی ہماری نگاہیں اور ہمارا وجود محروم نہ رہے. قبلہ، بسم اللہ.
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
مختصر اور اجمالی طور پہ آپ نے بیان کیا کہ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس سورے کی چھٹی آئے کریمہ سے کر رہے ہیں. یہ آئے کریمہ جس کی بھی آپ نے تلاوت کی، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں عرض کروں کہ سب سے پہلے کہ یہ آئے کریمہ ایک طرح سے انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، اور اس غفلت سے کہ جو انسان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے مختلف شکلوں میں. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ کون اے انسان کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے رب کریم کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟
جی یعنی معاف کیجیے گا، ظاہراً انداز ایک سوال کا ہے،
جی جی جی،
کہ جیسے پوچھا جا رہا ہو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے انسان،
جی جی،
کہ در حقیقت یہ ایک سوال، حقیقی سوال نہیں ہے.
سوال یہ جو ہے یہاں پہ جو ادبیات کے اور عربی ادب کے جو ماہرین انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ سوال اور استفہام جو ہے وہ توبیخی اور تنبیہی ہے، ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے انسان کا،
ایک طرح سے جی کہا جائے یا تنبیہ کہا جائے،
تنبیہ کی جا رہی ہے انسان کی. اور یہاں کہا گیا انسان سے مراد وہ انسان ہے کہ جو معاد کے منکر ہیں، جو معاند قسم کے افراد ہیں، ان سے یہ آیت مخاطب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ غرقہ سے مراد کیا ہے؟ تو عام طور سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا جو مادہ ہے وہ غرور ہے.
اچھا،
غرور کے معنی جو ہیں وہ عام طور سے اردو میں جو گھمنڈ کے لیے جاتے ہیں، تکبر کے لیے جاتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے غرور کے معنی وہ دھوکے کے ہیں. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے غرور جب کہا جاتا ہے عربی میں، تو مراد وہ غفلت ہوتا ہے، یعنی انسان کا وہاں پہ غافل انسان رہے کہ جہاں اسے بیدار ہونا چاہیے.
اچھا،
یعنی انسان وہاں پہ غفلت سے کام لے کہ جہاں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غرور اور دھوکے میں ہے.
جہاں پر انسان کو بصیر ہونے کی ضرورت ہے،
ہاں بیدار ہونے کی ضرورت ہے،
بیدار ہونے کی ضرورت ہے،
آنکھ کھول کے کھولے رکھنے کی ضرورت ہے، آنکھ کھلی رہے انسان، وہاں پہ غافل ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غرور میں ہے اور کیا کہتے ہیں یہ دھوکے میں ہے.
اچھا، غرور و تکبر اس معنی میں نہیں ہے؟
جی وہ اس معنی میں نہیں، وہ گھمنڈ جو
کہا ہے،
جی، لیکن یہاں غرور
دھوکے
کے معنی میں، انسان غفلت کرے ایسی جگہ، مثلا یہ دنیا ہے، دنیا میں کہا کہ انسان خاص طور سے جب معصیت کا موقع ہو، جب گناہ کا موقع ہو، تو انسان ایسی جگہ پہ بیدار رہے، جب اطاعت پروردگار کا موقع ہو تو انسان، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو بیدار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل ہو جائے. مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے وہ واجبات کے انجام دینے کے وقت ہوتا ہے، مثال طور پر ایک مثال اور نماز صبح کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں اب وہ انسان کو بیدار رہنا، یعنی غفلت کے وقت نہیں کہ انسان جو ہے سو جائے اور کیا کہتے ہیں اس کی نماز مثال طور پر قضا ہو جائے، بلکہ یہ موقع ہو جب انسان بیدار رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واجب مجھ سے چھوٹ جائے.
بالکل،
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غرور جو لفظ ہے وہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، شیطان کو جو ہے وہ غرور سے تعبیر کیا گیا، اسی لیے چونکہ وہ مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اس لیے اس کو غرور کا نام دیا گیا، شرور کے وزن پر غرور کہا گیا ہے شیطان کو. اچھا، ابھی میں اس کے اور مزید وضاحت کروں گا. اس کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، اس کی وضاحت میں ضرور سمجھتا ہوں، وہ لفظ کریم ہے، الکریم، جو پروردگار کی صفت ہے، رب کی صفت ہے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں بریکٹ میں، دیکھیں یہ دین جو ہے، دین اسلام، یہ کرامت کا دین ہے، اس میں ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر کریم ہے. اللہ نے انسان کے لیے بھی کہا تو کہا ارشاد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
بالکل
ہم نے انسان کو مکرم. اچھا، پروردگار کو کے لیے بھی جب لفظ استعمال ہوا ربک الکریم، تمہارا پروردگار کریم ہے. رسول کے لیے جب کہا گیا کہا رسول کریم. فرشتوں کے لیے دیکھیں اس آیت میں ارشاد ہوا کرامن کاتبین، یہ مکرم فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. یا جب موقع آتا ہے جزا کا کہ جو ہم کو جزا ملے گی، جو ثواب ملے گا، تو اجرن کریم، وہ بھی جو ہے کریم ہوگا. تو یہ ایک سلسلہ ہے گویا کہ کرام، کیونکہ یہ دین ہی کریم ہے. یہ
ایک بڑے پیارا نقطہ آپ نے بتایا کہ یہ کرامت کا جو سلسلہ ہے اللہ سے شروع ہوتا ہے، فرشتے ہیں
جی،
وہ کریم ہیں، رسول ہیں وہ کریم ہیں، خود انسان کو کرامت اللہ نے عطا کی
جی.
ایک رب کریم ہے، بہرحال کریم شخص اگر کسی اجتماع میں ہوتا ہے، کسی بیٹھک میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، اس سے اگر غافل ہو جائے انسان یا دھوکے میں پڑ جائے اس کے سلسلے میں، تو واقعی قابل قبول نہیں ہے یہ بات.
جی یقین،
ایسی شد اس کا شد جو کریم لفظ استعمال ہوا ہے رب کے سلسلے میں یہاں پر،
جی جی،
اور ٹہوکا دیا جا رہا ہے انسان کو،
جی
اس رب کے بارے میں جو کریم ہے اس کے بارے میں تو دھوکے کا شکار ہے.
جی ابھی میں بہت اچھے نقطے کا اشارہ کیا، ابھی میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا. اب یہ کہ کریم کے معنی کیا ہیں یہاں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو مختلف مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے. مثلا ایک معنی بیان کیا گیا کہ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کم لیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے اسے کریم کہتے ہیں. یہ کہا گیا کہ کریم وہ ہے کہ جس کے تمام افعال نیک ہوں، جس کے تمام افعال احسان سے بھرے ہوئے ہوں، کہ جو اس لیے نہیں دیتا ہے کچھ فائدہ حاصل کرے، اس لیے نہیں دیتا ہے کہ جو ضرر پہنچنے والا ہے اس کو وہ دور کر سکے. یہ کہا گیا کریم وہ ہے، دوسرے معنی بیان کی تیسرے معنی کریم وہ ہے کہ جو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، وہاں بھی عطا کرتا ہے، وہاں بھی بخشش کرتا ہے کہ جہاں فرض ہے اس کے اوپر، اور وہاں بھی بخشش کرتا ہے کہ جہاں فرض نہیں ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام معنی جو ہیں وہ پروردگار میں بطور عتم پائے جاتے ہیں، یعنی اپنے کمال کی جو انتہا ہے اس معنی میں پروردگار کریم ہے. دیکھیں وہ اسے بھی دیتا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اسے بھی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اسے بھی دیتا ہے کہ جو اس کو پروردگار مانتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو اس کے پروردگاری کا انکار کرتا ہے.
یا پھر وہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں زیادہ اس جملے کی تکرار کی، یا من یقبل الیسیر تھوڑا سا ہمارا قلیل سا عمل اس کو قبول کر لیتا ہے اور بہت سارے جو گناہ ہمارے ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے.
یقیناً ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ نسبت دی گئی ہے ما غرک بربک الکریم، غرور کو جو متعلق ہے یہاں رب کریم سے، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں ایک طرح سے سرزنش ہے انسان کی. اچھا سرزنش کیوں ہے؟ اس کا سرزنش اس لیے ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے رب کریم کے سلسلے میں جو ہے وہ کیا کیا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان مربوب ہے پروردگار کا، یعنی اس کو جو اس کا رب ہے، جو اس کا پروردگار ہے، وہ پروردگار ہے اور یہ انسان اس کا مخلوق ہے، یہ اس کا مربوب ہے، اور پروردگار اس کا مدبر ہے جو اس کو رزق دے رہا ہے، اور ہر طرف سے اس کی نعمتوں نے اس کے احاطہ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ طغیانی کرتا ہے، جب اس کی معصیت کرتا ہے، تو ہر سلیم فطرت ہر انسان کی یہ کہتی ہے کہ ایسا پروردگار کہ جو کریم ہے، کہ جو نعمتوں کا دینے والا ہے، اگر اس کی جو ہے معصیت کی جائے، اس کی نافرمانی کی جائے، تو جو نافرمانی کر رہا ہے وہ مستحق اس بات کا ہے کہ اس کی سرزنش ہو، مستحق اس بات کا ہے کہ اس پر عذاب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار جو منیم ہے، وہ پروردگار وہ ہے کہ جو کریم ہے. اچھا عام طور سے عام جو دنیا میں جو آقا ہوتے ہیں، جو مولا ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ عطا کرنے والے ہوتے ہیں انسان نے، وہ ان کے سلسلے میں بھی یہ حق نہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کے سلسلے میں جسے کہہ لیا جائے کہ کسی طرح کا سوئزن کا شکار ہو، یہ جائے کہ پروردگار کے جو منیم ہے، جو ہے کیا کہتے ہیں نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے،
کچھ اسی کا دیا ہوا ہے،
سب کچھ اسی کا دیا ہوا.
یہ بھی تو حتی جس زبان سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں اس زبان
بے شک
دی ہوئی ہے،
بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ سرزنش اسی لیے ہے کہ اس کریم پروردگار کے سلسلے میں تو معصیت سے کام لیتا ہوں. اگر تو وہ نقطے تو میں اشارہ کروں کہ یہاں پہ بعض مفسرین جو ہے وہ ایک غفلت کا شکار ہوا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ جو آئے کریمہ ہے اس میں جو کہا گیا جا رہا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے کرم کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اچھا. کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے پروردگار کے کرم پہ بھروسہ نہیں کیا ہوگا، اور انہوں نے جو ہے وہ نیک عمل انجام دیے ہوں گے. یعنی وہ ہے کہ کرم پہ بھروسہ نہیں ہے، لہذا وہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں. حالانکہ میں اس کی وضاحت کروں گا.
انحراف ہے بالکل.
ہاں وہ ایک طرح کا انحراف ہے. یہ ایک ایسی تفسیر ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی مفسر چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، عقل کے مزاج کے خلاف ہے. اگر ہم اس کو مان لیں تو جسے کہ لیا جائے کہ قرآن کا نزول محمل ہو جائے گا.
بالکل.
وہ احکام دستورات جو بیان کیے گئے ہیں وہ محمل ہو جائیں گے، ان کے کوئی معنی نہیں رہیں گے، اور ایسا قطعاً نہیں ہے.
اتنا عذاب کا، اتنا عقاب کا، جہنم کا اتنا تذکرہ آیات میں ملتا ہے.
جی جی.
مطلب یہ کہ تو نہیں صرف ایک تصور پیش کیا گیا ہے بغیر کسی حقیقت کے.
یقیناً یہ غلط تفسیر ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ کرم پر بھی اللہ کے اعتماد کرتے تھے، نیک عمل بھی انجام دیتے تھے، یا ان کے اوصیاء ہیں ان کے بعد ائمہ علیہ السلام. اچھا اس کی جو صحیح تفسیر بیان کی گئی وہ یہ کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار کے کرم کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو گویا کہ پروردگار متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے کرم یہ کیا کہ تمہیں جو ہے وہ کوئی حیوان نجس بنانے کے بجائے، کتا بنانے کے بجائے، خنزیر ہے، سور بنانے کے بجائے، ہم نے تمہیں انسانی شکل عطا کی ہے. ٹھیک، ہم نے یہ کرم اس کرم کا مظاہرہ کیا ہے، اور تم نے کیا کیا، اور تم نے جو ہے وہ بجائے کہ اس کا شکر ادا کرتے، تم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے اعمال جو تم نے انجام دیے وہ حیوانی اعمال ہیں، وہ ایسے اعمال ہیں کہ جو جانور بھی جو ہے انجام نہیں دیتے ہیں بعض اوقات، تم نے اس عمل کو انجام، گویا کہ ایک طرح سے یہ پروردگار کے کرم کی توہین ہے، اس نے تمہیں انسان شکل کیا اور تمہارے اعمال وحشی ہیں، تمہارے انسان حیوانوں حیوانوں جیسے، تو در حقیقت اس کے کرم کی جو ہے وہ توہین ہے.
ہماری جو ذات ہے، روح ہے، جو شخصیت ہماری ہم اپنی تعمیر کر رہے ہیں، وہ بالکل کہیں سے اس میں انسانیت کی، اس کرامت کی وہ نہیں آتی.
بے شک صحیح. تو کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ہم جیسے اس نے انسان پیدا کیا تھا تو ہم انسانی اعمال انجام دیتے،
انسانی کرامت کو باقی رکھتے
اس طرح سے جو ہے ہم اعمال انجام دیتے.
اگر اجازت دیں تو ایک وقفہ لیتے ہیں، چھوٹا سا، بڑی پیاری گفتگو ہے. ناظرین آپ ہماری ہمراہی کریں، ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی.
سورہ انفطار. جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، یعنی اس کائنات کا موجودہ نظم درہم برہم ہو جائے گا، اور ایک جدید کائنات کی تعمیر ہوگی. ممکن ہے سمندروں میں پھوٹ اس آتش گیری کی وجہ سے ہو جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہو چکا ہے. جو اعمال دنیا میں انجام دیے وہ آگے بھیجے جانے والوں کے ہوں گے، اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان میں صدقہ جاریہ، کوئی نیک عمل جو اس کے مرنے کے بعد جاری وہ ساری رہتا ہے، اس میں اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اگر کوئی نامشروع کام رائج کر دیا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں یہ شخص بھی شامل ہوگا. اللہ کی لازوال نعمتوں، رحمتوں اور مہربانیوں کے باوجود تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا کہ تو اس سے لاپرواہی برتتا ہے، گویا تو اس کا محتاج ہی نہیں ہے، اور اس کی نافرمانی کر کے تو اس سے اس قدر دور نکل گیا کہ گویا تو نے اس کے حضور کبھی جانا ہی نہیں ہے. تجھے علم ہونا چاہیے تھا کہ تیرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک بوند سے خلق کیا، پھر تمام اعضاء و جوارح کو ایک حیرت انگیز صورت میں درست بنایا، پھر ان اعضاء و جوارح کو اعتدال دیا، دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، سینکڑوں اعصاب وغیرہ کو ایک اعتدال دیا، اور آخر میں ایسی ترکیب دے کر اس تخلیق کی تکمیل کی. تمام موجودات میں اس انسان کو جمالیات میں ایسی شکل و صورت عنایت کی کہ خود خالق کو اس پر ناز ہے، چنانچہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین پیرائے میں خلق کیا. صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری تصویر بنائی تو بہترین تصویر بنائی. انسان کے نامہ اعمال کے لیے دو فرشتے ہوں گے، ایک اعمال خیر، دوسرا اعمال شر لکھتا رہے گا. موت قریب آنے پر نیک مومن سے کہیں گے تجھے خدا جزائے خیر دے، تو نے کتنے صالح اعمال ہمیں دکھائے، کتنی باتیں ہمیں سنائیں، اور کتنی اچھی محفلوں میں ہمیں بٹھایا، آج ہم تیری پسند کے مطابق تیری شفاعت کریں گے. اگر نافرمان رہا ہے تو اس سے کہیں گے خدا تجھے نہ بخشے، برے اعمال سے تو نے ہمیں کتنی اذیت دی، کتنی بری باتیں تو نے ہمیں سنائیں، اور کتنی بری محفلوں میں تو نے ہمیں بٹھایا، آج ہم تیری خواہش کے خلاف رب کے سامنے گواہ ہوں گے.
ناظرین پیام رحمان، آپ دیکھ رہے ہیں سورہ مبارک انفطار کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارے قول میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا قول ہے لیکن بہت پیارا، زین القرآن بأصواتکم، قرآن کریم کو زینت عطا کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے. الحمدللہ یہ آواز کا استعمال اور اچھی آواز کا استعمال خود اسلامی سماج میں، خود مومنینی ایمانی سماج میں کافی حد تک ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ نے ذوق، جو سلیقہ اور جو ہنر ہمیں دیا ہے، وہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. اس اچھی آواز کو جو ایک نعمت کے طور پر اللہ نے ہمیں دی ہے، نوحوں میں استعمال کرتے ہیں ہم، قصیدوں میں استعمال کرتے ہیں ہم، اشعار میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت کی باری آتی ہے تو اس خدائی نعمت کو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے تھوڑا ہم پیچھے ہٹتے ہیں، نہیں معلوم کیوں، بہرحال توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ایک بہترین آواز میں، خوبصورت آواز میں ایسے پڑھا جائے کہ اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی اس کی طرف جذب ہو جائے۔ قبلہ، بڑی پیاری گفتگو تھی ابھی تک، آپ نے ما غرہ کا رب الکریم کے حوالے سے آپ نے بہت پیاری گفتگو پیش کی۔ ایک چیز جو اس آئے مبارکہ کی تلاوت کے بعد ذہن میں آتی ہے کہ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ ما غرہ کا رب الکریم، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں؟ پھر اگر انسان، اگر خدا نخواستہ دھوکہ کھا گیا، غافل ہو گیا، تو کیسے اس غفلت سے نکل سکتا ہے؟
جی، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن آیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں اس سے اشارہ کروں اس کے جواب کے سلسلے میں۔ خود قرآن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو قرآن میں بعض صریح آیات موجود ہیں۔ سورہ منافقون میں ارشاد ہوتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو ہے وہ تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کو جو ہے وہ غفلت میں اور دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ البتہ مال اور اولاد بری چیز نہیں ہے، اگر کیا کہتے ہیں کہ یاد خدا کا ذریعہ ہو تو یہ بہترین چیز ہے، لیکن اگر یاد خدا سے غافل کریں تو یہی چیز جو ہے وہ بری چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے اور بھی ہم آیات کی طرف اگر ہم رجوع کریں دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ کبھی خاندان ہے، کبھی جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں، اس طرح کے افراد ہوں جو انسان کو غفلت میں ڈالتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارا جو ہم آبا و اجداد ہمارے کرتے تھے، یہ تعصب رکھنا ہے کہ بس ہم صد درصد وہی کریں گے، بجائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ اسلامی تعلیمات، خلاصہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا آیا، ہمارے آبا و اجداد نے جو کیا تھا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ خود یہ چیز انسان کو جو ہے وہ کافی حد تک غفلت میں ڈالتی ہے، اور دیکھنے کو ملتا ہے سماج و معاشرے میں کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، عقل کے مطابق ہے یا نہیں، بلکہ چونکہ وہ کرتے چلے آئے ہیں لہٰذا ہم کو بھی کرنا ہے۔ یہ چیز انسان کی
تو ایک سوال غلط سب ڈال دیتے ہیں، تو کیا ابھی تک جو ہو رہا تھا وہ سب غلط تھا؟
ہاں، سب غلط تھا،
تو ہو سکتا ہے غلط ہو۔
ہاں، ممکن ہے غلط بھی ہو،
بالکل غلط،
ممکن ہے صحیح ہو،
یعنی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہوتا رہا ہے یا ہمارے بڑے کرتے رہے وہ سب۔
جی، بے شک۔ اچھا، اس کے میں ایک مثال دوں، مثلا ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بھی جو ہے جو کام کرتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں۔ ہم ہی جو چند برسوں کے بعد، چند صدیوں کے بعد ہم بھی آبا و اجداد میں تبدیل ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، وہ کچھ صحیح کرتے کچھ غلط کرتے۔ تو دیکھنا چاہیے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ خیر، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ غرہ جہلہ، انسان کو جو ہے وہ اس کا جہل دھوکے میں ڈالتا ہے، اس کی جہالت، اس کی نادانی۔ آج ہم دیکھیں کہ مثلا، کیونکہ ہم نہیں معلوم ہمیں پتا کہ جو ہے اللہ کے احکام کیا ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔
میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ جہالت سے مراد کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک پائلٹ ہے، یا کچھ بھی جو سماج میں جتنے طرح کے کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، کہنا بھائی وہ پڑھا لکھا آدمی ہے،
جی،
اس کو سماج میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، اور سیولائزڈ پرسن کے طور پہ سماج میں پہچانا جاتا ہے،
جی جی،
پھر بھی جس جہالت کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے اشارہ کیا، ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر پائی جائے۔
ہاں،
ہوشیاری کی ضرورت ہے، جی، یعنی ایک خاص بیداری کی ضرورت ہے، ایک خاص علم کی ضرورت ہے، ایک خاص معرفت کی ضرورت ہے، وہ دین کی معرفت،
جی، دین کی معرفت، دینی احکام اور دینی دستورات کی کا علم اور معرفت، یہ مراد ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں، حالانکہ جو وقت مختصر ہوتا ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں حوالہ دوں گا اپنے ناظرین کو کہ جو ہے، کیونکہ قرآن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً کوئی کتاب کی جو ہمیں صحیح طرح سے جو ہے وہ، اور قرآن کے تقریباً ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کو راہ ہدایت طرف لے جاتی ہے، معصوم علیہ السلام کے اقوال ہیں، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی کتاب کے اقوال کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ تو میں نے خود اس آئے کریمہ کے ذیل میں جب میں نظر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خطبہ پورا موجود ہے آپ کا،
اچھا،
کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ اس آیت کے ذیل میں جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ کون سی چیزیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، یعنی کہیں گے غرور میں ڈالتی ہیں، دھوکے میں ڈالتی ہیں، غرور مراد دھوکہ ہے۔ تو میں پورے خطبہ تو یہاں پہ نہیں سنا سکتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا, لیکن میں حوالہ دوں, 223 نمبر خطبہ ہے,
خطبہ نمبر 223,
اس کو یقیناً پڑھیں اور دیکھیں کہ واقعی ہم خود جو اپنی جگہ کے اوپر سمجھتے ہیں کہ بہت عمل کر لیتے ہیں اور بہت پابند ہیں دین کے, کیا واقعی ہم دھوکے میں ہیں کہ نہیں ہیں. اس میں میں جو ایک دو جملہ فقط یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو کہ ہم کتنے دھوکے میں ہیں. میں خالی مفہوم عرض کرنا چاہوں, اس میں آپ مثلا شروع یہ کرتے ہیں کہ کس کون سی چیز جس نے تم کو گناہوں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جسور بنا دیا, تم جرأت مند بنا دیا گناہ کے اوپر, کون سی چیز ہے کہ جو تمہارے کریم پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں ڈال دیا ہے, کون سی چیز ہے جو تم نے تم کو جس نے تمہاری ہلاکت کے سلسلے میں مطمئن کر رکھا ہے, تم اپنے ہلاکت کے سلسلے میں مطمئن ہو, جسے لگتا ہے کہ دنیا ہی میں رہنا جانا ہی نہیں,
تمہیں نجات مل کے رہنی ہے.
ہاں اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ کے میں نے کہا بخن پورا خطبہ بہت ہی اہم ہے, لیکن کیونکہ وقت مختصر ہے, اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ دوسروں پر تو رحم آتا ہے. دیکھیں دھوکے کی بات کریں, کون سی چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں, تمہیں دوسروں پر رحم آتا ہے جب کسی کو دیکھتے ہو کوئی دھوپ میں پڑا ہوا ہے, تم اس کے لیے سایہ فراہم کر دیتے ہو, جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کے لیے تم جو ہے وہ دوا علاج کا جو ہے وہ
عیادت کے لیے جاتے ہو,
یا دیکھتے ہو کوئی درد مند ہے کوئی درد میں مبتلا ہے تو تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں, لیکن تعجب وہ ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پہ رحم نہیں آتا,
تم اپنے اوپر رحم نہیں کرتے,
اپنے اوپر رحم نہیں, تم اپنے اوپر گریہ نہیں کرتے ہو کہ تم کو یعنی کس دھوکے میں مبتلا ہو, اور تمہارے آگے یعنی اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے تمہارے اوپر, یعنی واقعی بہت ہی اسے کر لیا جائے کہ
بڑا پیارا
ہلا دینے والا ہو. اس بعد اس کے بعد پھر آگے میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے ابھی, اب مطلب اس کو خطبے کو پڑھنے کے بعد پھر اب کہ کیا چارہ کار ہم کریں کہ کیسے اس دھوکے سے ہم باہر ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے عزم کو مستحکم کرو, اپنی سستی کو جو ہے وہ محکم ارادے میں جو ہے وہ تبدیل کرو, غفلت کی نیند کو جو ہے بیداری میں تبدیل کرو. اس کے بعد بہترین جملہ ہے کل للہ مطیع, کیسے ہم غفلت سے بیدار ہو, کل للہ مطیع
بات,
ہاں کہ تم جو ہے وہ اللہ کے مطیع بندے بن جاؤ. اس کے بعد کہتے ہیں وہ بے ذکر ہی آنسا, اور اس کی یاد سے مانوس ہو جاؤ. واقعی اگر یہ جو ایک کیمیا ہے اللہ کی یاد, اگر ہم ہمیشہ ہم پیش نظر اللہ رہے, اللہ کی یاد رہے, تو ہم کبھی غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے. ہم کب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب جو اللہ کو بھول جاتے ہیں یا ایسے پروگراموں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کو بھولنے کے وسائل جو ہے وہ فراہم ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے تم کو دھوکہ دیا ہو, تم وہ ہو کہ جو دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے. بہت اہم نقطہ ہے, لوگ کہتے ہیں دنیا نے ہم کو دھوکہ, نہیں کہ دنیا نے تم کو نہیں دھوکہ دیا, تم دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے ہو. دنیا نے اپنی ساری نصیحتوں کو تمہارے لیے بیان کر دیا, کھول کے بیان کر دیا.
دنیا نعمت ہی تمہارے لیے,
نعمت
تمہارے لیے خلق کی گئی, بے شک خلق ہوئی ہے دنیا,
بے شک,
لیکن تم نے دنیا سے دھوکہ کھایا,
تم نے دھوکہ, اس دنیا نے اپنی ساری چیزیں بعد, کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے,
حقائق سامنے,
سارے حقائق جو ہے دنیا نے سامنے رکھے. اس کے بعد کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ وہاں کے اوپر جو عذر قائم کر سکو پروردگار نے, ایک محکم دلیل کے ساتھ یہاں سے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ
دلیل ہونی چاہیے,
اپنے سامان سفر جو ہے فراہم کر لو, اپنے سفر کے لیے خود کو آمادہ کر لو. دیکھیں واقعی جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے پھر اسے نیند نہیں آتی ہے. بھائی ہم بھائی کسی کو سفر کرنا ہوتا ہے, کسی کو پرواز ہوتی ہے, کسی کو فلائٹ ہوتی, تو اگر 12 بجے 1 بجے 2 بجے پوری رات سوتا نہیں, اس کیوں یہ معلوم ہے, اگر ہم سو جائیں گے تو جو ہے فلائٹ نکل جائے گی, ہمارے جو ہے ٹرین چھوٹ جائے گی. تو غفلت سے بیدار ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع بندے بنے, اس کی یاد سے اس کو یاد رکھیں.
بالکل,
اور یہ
غفلت سے جیسے انسان یعنی بیدار ہو سکتا ہے, باہر آ سکتا ہے, خدا کا مطیع ہو جائے, یاد خدا سے مانوس ہو, اللہ کے پاس جب اس کو پلٹ کر جانا ہے تو اس کے پاس ایک دلیل ہو, اللہ کی خدمت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو رہا ہے تو ایک دلیل کے ساتھ حاضر ہو. دوسرے یہ کہ سامان سفر, وہ توشہ سفر اس کے ساتھ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت سے باہر نکال سکتی ہیں. ناظرین ایک گفتگو ابھی بچی ہے ہماری, چھوٹا سا وقت ہمارے پاس ابھی ہے, ایک وقفے کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس, انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی.
یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان, دو جسم ہے اور ایک جان, اہل بیت اور قرآن.
یا رحمان تیرا ہے ہے کتنا احسان،
دو جسم ہے اور ایک جان،
اہل بیت اور قرآن
یا رحمان۔
کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا،
یا رحمان یا رحمان،
تیرے نبی کا تھا فرمان اب ہیں تمہارے درمیان،
اہل بیت اور قرآن،
یا رحمان یا رحمان،
یا رحمان
یا رحمان،
یا رحمان،
تیرا ہے کتنا احسان،
دو جسم ہے اور ایک جان،
اہل بیت اور قرآن
یا رحمان۔
تیری عطا خاص سے حیدر ہے بائے بسم اللہ، تو نے کیا حسین کی مجلس کو یونیورسل،
یا رحمان یا رحمان،
دونوں ہیں محسن انسان ہیں دونوں ہی تیری زبان،
اہل بیت اور قرآن،
یا رحمان یا رحمان،
یا رحمان یا رحمان،
تیرا ہے کتنا احسان،
دو جسم ہے اور ایک جان،
اہل بیت اور قرآن
یا رحمان۔
تو لم یزل ہے اے خدا، تیری زبان ہے علی، گھر تیرا قلب مصطفیٰ،
یا رحمان یا رحمان،
ہر وقت ہر جگہ ہر آن ہیں تیرے دی کے پاس بان،
اہل بیت اور قرآن،
یا رحمان یا رحمان،
یا رحمان۔
یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، الہی ارحمنا۔ تین چار منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے مولانا، ایک اہم سوال شاید ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ، سورہ مبارک انفطار کی 10ویں اور 11ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، لکھتے ہیں ہمارے اعمال کو۔ ایک اس کی تھوڑا وضاحت کریں گے، دوسرے یہ کہ کیا فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی مخلوقات ہیں، کوئی ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے اعمال پر ناظر ہیں؟
جی جی، بہت ہی اچھا سوال ہے جو یقیناً ہماری تربیت میں بہت ہی مؤثر ہے، اگر ہمیں یقین ہو جائے۔ یعنی علم تو ہے سب کو، ایمان بھی ہے کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہم پر مامور ہیں، لیکن اگر یہ یقین میں تبدیل ہو جائے تو یقیناً بہت سے جیسے کہ لے جائے گی غفلت اس کی گفتگو ہو رہی تھی، ہم اس سے جو ہے باہر آ سکتے ہیں۔ خیر، میں اس کو عرض کروں گا، گفتگو ہماری یہاں پہنچے کہ کیا کہتے ہیں کہ پروردگار نے کہا کہ کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا، اس کے بعد پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔
نعمتوں کا تذکرہ بھی معاف کیجیے گا، ایک عامل ہے،
بہت بڑا ذریعہ ہے
کہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کو غفلت سے،
غفلت سے۔ اس لیے اس کے فوراً بعد پروردگار کہتا ہے الذی خلقک، جس نے تم کو جو ہے پیدا کیا، فسوا کا برابر سے پیدا کیا، فعدل کا برابر سے متوازن پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکب، جس شکل میں چاہا اس نے تم کو جو ہے اجزا سے مرکب کیا اور ترکیب کی تمہاری۔ یہ مختلف قسم کے جو شکل نظر آتے ہیں بھی اللہ کی نعمتوں میں سے۔ اب اس کے بعد کلا بل تکذبون بھی ہوتی، لیکن تم جو ہے وہ اس روز جزا کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ اب اس کے بعد وہ آئے کریمہ جو آپ نے سوال کیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، جو باعزت لکھنے والے، یا عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو وہ سب جانتے ہیں جو تم
کرتے ہو،
انجام دیتے ہو، عمل انجام دیتے ہو۔ تو اس سے مراد وہی فرشتے ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے وہ اچھے برے،
منکر اور نکیر، جن کو کہا
ممکن ہو کہ وہ قبر کے فرشتے،
اچھا وہ قبر کے فرشتے،
فرشتوں سے مراد ہیں مبشر و بشیر، منکر و نکیر۔ یہ فرشتے جو ہیں وہ البتہ ان کی شفٹ بدلتی رہتی ہے، صبح جو فرشتے آتے ہیں شام کو بدل جاتے ہیں، وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ سنی و شیعہ دونوں روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں جو آ کے یہ اعمال لکھتے ہیں۔ اب یہ کہ ان فرشتوں کے علاوہ اور کون سی مخلوقات ہیں، ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے مرحلے میں تو پروردگار ہے جو سب پر حاضر ناظر ہے۔
ایک منٹ ہمارے پاس رہتا ہے،
اچھا جی۔ اس کے بعد انبیاء، اب میں آیتیں پڑھتا سب کی لیکن وقت نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے پروردگار ہے، انبیاء، اوصیاء علیہ السلام، اس کے بعد خود ہمارے اعضاء و جوارح، زبان،
خود ہمارے
اعضاء و جوارح، ہماری زبان ہے، ہمارے آنکھ ہے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ ہماری کھال کے بارے میں، کہ کھال بھی جو ہے ہماری اس پہ جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے ہمارے تمام اعمال کے اوپر. اچھا ان فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ جو ہمارے اعمال پہ حاضر و ناظر ہیں. اس کے علاوہ خود زمین جس پہ ہم قدم رکھتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں, اطاعت یا معصیت انجام دیتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ ہمارے اعمال پہ حاضر و ناظر ہے. اس کے زلزال میں ارشاد ہوتا ہے سورہ زلزال میں, یوم ایذن تحدث و اخبار, وہ اپنے تمام خبروں کو بیان کرے گی جو انجام پائے.
وقت ہمارا ختم ہوا یہاں پہ, بڑی پیاری گفتگو تھی سورہ مبارک انفطار کے حوالے سے. میں شکر گزار ہوں آپ کا ناظرین, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ مبارک متففین کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ. اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.
يا من يرحم من لا ترحم العباد.